صفحہ نمبر 254 اور دشمن کی نظر بچا کر اپنے لڑنے والے مجاہدوں کو سامان رسد کا سامان پہنچا دیا کرتی تھی۔ برف باری کے دنوں میں پاؤں میں صحیح جوتے نہ ہونے کی وجہ سے کئی مجاہدوں اور رسد لے کر آنے جانے والے بچوں اور خواتین کے پاؤں مترم ہو کر لہو لوان ہو جاتے تھے، لیکن ان کے دل میں بھڑکنے والا شعلہ جہاد کبھی مدھم نہ پڑتا تھا۔ جب پونچھ شہر کا بیشتر علاقہ آزاد ہو کر ڈوگرا حکومت کی لعنت سے پاک ہو گیا تو رفتہ رفتہ چاروں طرف گوریلا مجاہد لیڈروں اور مجاہدین کا بھی آپس میں رابطہ ہوتا گیا، اور 1947 کے ماہ اکتوبر کے وسط میں انہیں تامن سے ایک مرکزی جنگی کونسل قائم کر لی۔ اس کے بعد آزاد شدہ علاقے کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے 1947 کو جموں کشمیر حکومت کا قیام عمل میں آیا، جس کے پہلے صدر سردار محمد ابراہیم خان تھے۔ اس حکومت کے ہونے کے بعد مجاہدین آزادی نے باقاعدہ منظم ہو کر ڈوگرا حکومت کے رہے سے اقتدار کا قلعہ کما کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10,000 مربع میل سے زیادہ رقبہ آزاد کروا لیا۔ ان میں وہ مارک کے خاص طور پر نمایاں ہیں جو کامیاب ہو کر بھمبر، میرپور، کوٹلی، منڈھیر، رجوری اور نوشہرہ کو آزادی نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ پونج کا محاصرہ بھی ایک یادگار واقعہ ہے۔ اس تمام مارکوں میں آزاد کشمیر کے مجاہدین نے ڈوگرا فوج کے علاوہ ہندوستان کی افواج کے ساتھ بھی سر توڑ مقابلہ کیا، کیونکہ ریاست کا بھارت کے ساتھ ہلاک ہوتے ہی بھارتی مسلح افواج فوراً کشمیر پر اپنا قبضہ جما لیا، اور اب برسر عام مجاہدین آزادی کے خلاف میدان جنگ میں اتر آئی تھی۔ پونج میں اپنی حکمرانی کی بساط الٹتے دیکھ کر مہاراجا ہری سنگھ کو اب جہلم وادی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ آبادی 95% مسلمانوں پر مشتمل تھی، اس میں شیخ بھی تھے، مغل بھی اور پٹھان بھی۔ پٹھانوں، افریدیوں، یوسف زئیوں اور مچھلی پوریوں کا تناسب خاص طور پر نمایاں تھا۔ یہ لوگ پہلے پہل درانیوں کشمیر میں آئے اور بعد میں یہیں آباد ہو گئے۔ البتہ شمال مغربی صوبہ سرحد میں ان کے اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ گہرے مراسم اور رشتہ داریاں دستور قائم رہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے مسلمانوں کی اس کثیر آبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے سری نگر کے دوسرے عام شہروں میں بھی ڈوگرا فوج اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے بڑے بڑے گروہ جمع کر رکھے تھے۔ پونج کے واقعات کی خبریں سن سن کر وادی کے مسلمان بھی اپنے دلندہ صفت حکمران کے عزائم سے واقف تھے۔ جیسے جیسے مختلف مقامات پر ڈوگرا فوج اور آر ایس ایس کے مظالم مسلم رایہ پر بڑھتے گئے، ظفر آباد اور ٹیٹو وال کے علاوہ وادی کے بہت سے بشندوں نے بھی اپنے بال بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سرحدی اور قبائلی علاقوں میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کی ریاست میں مسلمانوں پر جو قیامت برپا تھی، ان کا چرچا بھی عام ہو گیا۔ ڈوگروں کے مظالم کی دلوز ہی پاکستان اور افغانستان کے قبائلی علاقوں میں غم اور غصے کی آگ لگ گئی، اور پٹھان قبائلیوں کے لشکر اپنے مظلوم بھائیوں کی امداد کے لیے جوگ در جوگ ایبٹ آباد کی راہ سے بسوئے کشمیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ قبائلی لشکر نہ کسی تنظیم میں منسلک تھے اور نہ ان کی رہنمائی اور خبر گیری کے لیے کسی قسم کا ادارہ تھا۔ جہاں کہیں سے وہ گزرتے تھے، عوام الناس حیرت انگیز کشادہ دلی سے ان کی آؤ بھگت کرتے۔ خود اور جگہ جگہ ٹرک، تانگے اور بیل گاڑیوں کی چھتوں پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے، اور بعض اوقات مقامات پر دریاؤں کو تیر کر یا بکری کی کھال کے بنے ہوئے مشکیزوں کا سہارا لے کر عبور کر لیتے تھے۔ 20 اکتوبر 1947 کو ایبٹ آباد اور مظفر آباد کے درمیان بٹراسی کے جنگل میں ہزار ہا مسعودی، وزیری، افریدی اور محمد قبائلیوں کا ایک عظیم و شان لشکر جمع ہو گیا۔ وہاں پر اس لشکر کی نگہداشت مردان کے خان خوش دل خان نے بڑی محنت اور فیاضی سے کی، اور ہندوستانی فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر خورشید انور نے اس لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس زمانے میں میجر خورشید انور پاکستان مسلم لیگ کی نیشنل گارڈ کے کمانڈر بھی تھے۔ ریاست کے اندر لوہار گلی اور رام کوٹ وغیرہ میں جو ڈوگرا فوج متعین تھی، اس میں چند مسلمان افسر بھی موجود تھے۔ ان میں کیپٹن شیر خان کا نام سرفہرست تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر میجر خورشید انور سے خفیہ رابطہ قائم کیا، اور مظفر آباد سمیت دریائے کرشن گنگا، دو میل اور کوہالہ کے پلوں کو صحیح سالم فتح کر کے اپنے قبضے میں لینے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ ریاستی فوج کے ایک ریٹائرڈ افسر میجر ایم اسلم خان ایم سی بھی اس منصوبہ بندی میں شامل ہو گئے۔ وادی جہلم کے مقامی بشندوں نے بھی اندر ہی اندر اپنی صفوں کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ مجاہدین ہوم فرنٹ کے نام سے ایک خفیہ تنظیم بھی قائم ہوگی۔ بہت سے رضاکار گوریلا جنگ کی تربیت حاصل کر کے ایک نیم فوجی تنظیم میں شامل ہو گیا، جس کا نام حیدری کالم تھا۔ ثناء اللہ، محمد اقبال اور عبدالرشید نامی چند رضاکاروں نے چند کچھ خواتین کو اپنے ساتھ ملا کر سری نگر شہر میں کچھ اسلحہ تقسیم کرنے کی کوشش کی بھی کی، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے کئی ایک گرفتار ہو کر جیل میں ڈال دیے گئے۔ اس قسم کے ابتدائی اقدامات کسی حد تک مکمل ہو چکے تو 20 اکتوبر کی رات کو مجاہدین نے پیش قدمی شروع کی، اور اگلے روز دو روز کے دوران ڈوگرا فوج اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے دستوں کو شکست دے کر کوہالہ 2 میل اور مظفر آباد کو فتح کر لیا۔ مظفر آباد سے آگے 10 میل دور گڑھی ربٹہ کے مقام پر ڈوگرا فوج کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اوڑی، بارہ مولہ اور سری نگر تک رستہ صاف تھا۔ 24 اکتوبر کو مجاہدین نے مہورا پر قبضہ کر کے وہ پاور ہاؤس اڑا دیا جس سے سری نگر شہر کو بجلی فراہم ہوتی تھی۔ رات کے 9 بجے جب اچانک سارا شہر دھوپ اندھیرے میں ڈوب گیا، اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ اپنے راج محل میں دسہرا کا دربار لگائے بیٹھا تھا۔ میں وہ راستے میں مجاہدین کا لشکر بارہ مولہ پہنچا تو دیکھا کہ ڈوگرا فوج اور RSS کے کرندے اس شہر کو اپنے ہاتھوں تخت و تراج کر کے پہلے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ سری نگر کی طرف مجاہدین کے جلکار کی خبر پا کر انہوں نے بے شمار نہتے اور مصموم مسلمان شہریوں کو قتل کر ڈالا، ان کے گھر لوٹ لیا اور نظر آتش کر دیے، اور ایک عیسائی خانقاہ کے مکینوں اور اس کے ساتھ ملحق ہسپتال کے مریضوں کو تک کو اپنی بربریت کی شان پر چڑھانے سے گریز نہ کیا۔ بارہ مولہ کا شہر ملبے کا ڈھیر بنا پڑا تھا، وہاں سے سری نگر فقط 35 میل دور تھا۔ آگے کی جانب سڑک بالکل صاف تھی، دشمن کی طرف سے اب کسی مقام پر کسی قسم کی مزاحمت کا شائبہ تک موجود نہ تھا۔ مجاہدین کا لشکر نصرت کے ڈھنکے بجاتا بارہ مولہ تک آن پہنچا تھا۔ اب فقط چند گھنٹوں میں وہ آگے بڑھ کر سری نگر کے ہوائی اڈے پر قبضہ میں لے کر اس مظلوم ریاست کے مسلمانوں کے تاریخ کا دھاوا بدل سکتا تھا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمان، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ مہاراجہ کے دسہرا دربار کے عین دربار مہورا کا بجلی اتھر مجاہدین کے ہاتھوں شکست ہو کر جب سری نگر شہر تاریخی میں ڈوب گیا تو ڈوگرا نسل کے ہندو راجپوت ہری سنگھ کو آنند فنن اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اپنے ملحات کا بیش قدر بیش قیمت سامان وہ 8-10 ٹرکوں پر لاد سکتا تھا، انہیں ساتھ لے کر وہ راتوں رات بہان نہال کے روڈ کے ذریعے جموں کی طرف فرار ہو گیا۔ رستے میں جگہ جگہ رک کر اس نے اپنی ڈوگرا رایا کو خبردار کیا کہ راج ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اس لیے وہ ریاست کی سرزمین پر مسلمانوں کی بغاوت کا سر کچلنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے پر تیار ہو جائیں۔ جموں کا شہر اور اس کے مضافات مسلمان آبادی سے یکسر خالی ہو چکے تھے۔ اس مکمل ہندو ماحول حصار میں پہنچتے ہی بھگوڑے مہاراجہ نے بھارت کی مدد سے درخواست کی۔ اس کے جواب میں سردار ولبھ بھائی اور لارڈ ماؤنٹ بینٹن کا منظور نظر مسٹر وی پی مینن ہوائی جہاز سے پرواز کر کے جموں پہنچا اور بھارتی حکومت کی جانب سے مہاراجہ ہری سنگھ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے فوری طور پر اپنی ریاست کا ہندوستان سے ہلاک نہ کیا تو کسی قسم کی کوئی مدد نہ دی جائے گی۔ مسلم مہاراجہ نے بلا چون چراغ گھٹنے ٹیک کر بھارت کے ساتھ ہلاک کی درخواست پر دستخط کر دی۔ لارڈ ماؤنٹ بینٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا وہ درج ذیل ہیں۔ درجہ بالا خط پر لارڈ ماؤنٹ بینٹن کے دستخط کی سیاہی ابھی خشک بنا ہوئی تھی کہ اسی روز صبح 9 بجے سے بھارتی ہوائی جہازوں نے ہندوستانی فوج کے دستے سری نگر کے ہوائی اڈے پر اترنا شروع کر دیے۔ ایک ایک دن میں 50-50 پروازیں یہ فرض ادا کرتی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ گرداسپور کے رستے بھارتی فوج کے کثیر تعداد نے صوبہ جموں میں مارچ کرنا شروع کر دیا۔ بھارت نے یہ جنگی تیاریاں پہلے ہی مکمل کر رکھی تھی۔ ہلاک کے متعلق راجہ کی درخواست محض ایک بہانہ تھی۔ اس بہانے کے ہاتھ میں آتے ہی بھارت نے اپنے جارحانہ زان پر پھر فور عمل درآمد شروع کر دیا۔ سری نگر کے ہوائی اڈے پر بھارتی فوج اسلحہ اور ٹینک انڈین ایئر فورس کے جہازوں سے برآمد ہوتے ہی پوری وادی کشمیر کی جنگ کا پانسہ اچانک پلٹ گیا۔ مجاہدین کے لشکر کا زیادہ حصہ دور دو روز سے خام خواہ بارہ مولہ میں اٹکا ہوا تھا۔ اگر اس لشکر کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی جلگار کر کے سری نگر ایئر پورٹ پر قابض ہو جاتا تو بھارتی فوج وادی کشمیر پر تسلط کرنے میں کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو سکتی تھی۔ اس کے برعکس مجاہدین کی ہمت ٹوٹ گئی، ان میں سے ایک طرح کی بھگدڑ مچ گئی اور وہ انتہائی غیر منظم طور پر اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹنا شروع ہو گئی۔ یہ صورتحال کیوں اور کیسے ہوئی اس کا کوئی حتمی جواب مجھے نہیں مل سکا۔ اس بارے میں طرح طرح کے مفروضے، امکانات اور قیاس رائیاں سننے میں آتی ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ مشہور ہے کہ لشکر کے کمانڈر میجر خورشید انور نے مجاہدین کو بارہ مولہ میں اس وجہ سے روکے رکھا کہ سری نگر پہنچنے سے پہلے وہ کشمیر کی سیاسی مستقبل میں اپنی ذاتی پوزیشن کو صاف طور پر متعین اور منظم کرنے میں ہمہ تنگ مصروف ہو گئے۔ اس وجہ سے سری نگر کی جانب مجاہدین کی پیش قدمی مورزل التوا میں رہی۔ دوسرا گمان یہ ہے کہ شیخ عبداللہ کی نیشنل پارٹی کے ایجنٹوں کے علاوہ ہندوستان کے چھوڑے ہوئے جاسوس بھی ففتھ کالم کلبادہ اور کا حرکت میں آ گیا. انہوں نے طرح طرح کے ٹوٹکے حربوں سے کام لے کر مجاہدین کے صوبوں میں اس قسم کی افواہیں پھیلا دی کہ ہندوستان کی منظم فوج فیل کانٹر لیس ہو کر میدان جنگ میں اتر آئی ہے. ہندوستان کے بمبار اور لڑاکا طیارے بھی ہندوستان مجاہدین کو اپنا نشانہ بنانے کے لیے پر تول رہے ہیں, اور ان کی پسپائی کے رستے بھی رفتہ رفتہ بھارتی فوج کے قبضے میں آتے جا رہے ہیں. لشکر دست بدست گوریلا جنگ لڑنے کے غازی تو ضرور تھے, لیکن ففتھ کالم کے ساتھ اس طرح کی نفسیاتی طرح کا مقابلہ کرنا ان کے بس کا روگ نہ تھا. اس لیے بے بسی اور کمپرسی کے عالم میں وہ بد نظمی اور انتشار کا شکار ہو کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے. تیسرا قیاس یہ ہے کہ مقبول شیروانی نام کے ایک نیشنل کانگرنسی سیاستدان نے مجاہدین کے ایک لشکر کو مولانا تک رسائی کرنے کے بہانے ایک ایسے طویل اور پیچیدہ رستوں پر ڈال دیا کہ وہ دور دراز تک غلط اور دشوار گھاٹیوں میں ہی بھٹکتے رہے. باقی ماندہ لشکر بارہ مولہ میں بیٹھا ان کا انتظار کرتا رہا. اسی طرح سری نگر کی جانب انتہائی قیمتی اور فیصلہ کن وقت ہاتھ سے نکل گیا. بارہ مولہ پہنچ کر جب مقبول شیروانی کی غداری کا راز فاش ہوا تو مجاہدین نے اسے وہیں پر تعطیق کر ڈالا. چوتھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بھارتی ففتھ کالم کے علاوہ قادیانیوں کی ایک منظم گروہ نے بھی اس میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کو عملی جامعہ پہنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یہ حقیقت ہے کہ اصلی آزادی گورنمنٹ تو 24 اکتوبر 1947 کے روز قائم ہوئی تھی, لیکن پونج میں جہاد کا رنگ اور رخ بھام کر غلام نبی ایک کشمیری قادیانی نے 20 روز قبل ہی 4 اکتوبر کو اپنی صدارت میں آزاد جمہوریہ کشمیر کے قیام کا اعلان کر دیا تھا. غالباً یہ اعلان راولپنڈی صدر کے ایک ہوٹل ڈان میں بیٹھ کر کیا گیا تھا. اسی ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے مس نے اپنی 13 رکنی کابینہ بھی منتخب کر لی تھی, جو زیادہ تر ایسے افراد پر مشتمل تھی جن کا تعلق قادیانی مذہب سے تھا. اعلان کے 2 روز بعد 6 اکتوبر کو کلگار مظفر آباد کی راہ سے سری نگر پہنچ گیا, جہاں ان کی ملاقاتیں شیخ عبداللہ سے ہوئیں. اس کے بعد سری نگر میں ان کی حرکات و سنکنات عام طور پر پردہ راز میں ہیں, لیکن باور کیا جاتا ہے کہ بارہ مولہ سے سری نگر کے جان مجاہدین کی پیش قدمی سے قادیانیوں کے اپنے منصوبے خاک میں مل گئے. انہوں نے جب یہ جنت راضی بلا شرکت غیر قادیانیوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پاکستان جانے والی ہے, تو انہوں نے بھی اس کا روپ دھار کر اس مکان کو ملیا میٹ کر دیا. میرے خیال میں یہ سب اندازے اور قیاس رائیاں اپنی جگہ کسی نہ کسی حد تک حقائق پر مبنی ہیں. کشمیر کے محاذ پر سے مجاہدین کی غیر متوقع بے محل اور بے وقت پسپائی ان سب وجوہات کا اجتماعی نتیجہ تھی, جس مجرمانہ مکاری دغا فریب اور سازشانہ جہریت کے ذریعے بھارت نے کشمیر پر اپنا قبضہ جما لیا تھا. اس کی حقیقت ساری دنیا پر اثر مند شمج تھی. اپنی ان گھرونی کاروائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے بین الاقوامی سطح پر بابنگ دہل راٹ لگانی شروع کر دی کہ بھارت کے ساتھ ریاست ہلاک محض عارضی وقتی اور ہنگامی ہے. الحاق کا حتمی فیصلہ جموں کشمیر کے باشندوں کے آزادانہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے کروایا جائے گا. پنڈت جی سے ان اعلانات کی جنگ تلقیوں کو جہاں پر درج کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا. بھارتی وزیر اعظم کے اس نوعیت کے بے شمار اعلانات اور بیانات کے انبار میں سے میں نے یہاں پر صرف چند ایک کا انتخاب کر کے درج کیا ہے, جہاں تاریخ شاہد ہے کہ ان میں سے ایک بیان یا ایک اعلان بھی سچائی خلوص دیانتداری اور نیت نیک نیتی پر مبنی نہ تھا. یہ ساری لفاظی پرفریب وعدوں کی نمائش تھی, جس کے ذریعے اقوام عالم کو آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنا الو سیدھا کرنا تھا. راج نیتی میں پنڈت جی اپنے مہا گرو چانکیا کا نہایت کامیاب چیلے تھے. اسی طرح وہ سلامتی کونسل کی بنیادی قراردادوں کو برذرائے رغبت قبول کیے بیٹھے تھے, جن کے روز انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ کشمیر سے فراکین کی مسلح افواج کے انخلاء کے بعد الحاق کا مسئلہ ایک آزادانہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ اسلوب رائے کے ذریعے طے ہوگا, جن کا بندوبست یو این او کا متعین کردہ پیبسٹیکک ایڈمنسٹریٹر کرے گا. لیکن دوسری جانب جنگ بندی کے فوراً بعد بھارت کی حکومت نے ان قراردادوں پر عمل درآمد میں طرح طرح کے روڑے اٹکانے شروع کر دیے. جوں جوں کشمیر پر بھارت قبضہ مستحکم ہوتا گیا, اسی رفتار سے وزیر اعظم جوہر لال نہرو کی وعدہ خلافیوں بے وفائیوں اور فریب کاریوں کا راز تاشتم اظہام ہوتا چلا گیا. اس سلسلے میں پنڈت جی کی کرابازیوں کی فہرست نہایت طویل ہے. محض نمونہ کے طور پر ان کی مختصر سی تفصیل درج ذیل ہے. 1949 میں یو این او کے کمیشن یو این سی آئی پی کی نے ایک میٹنگ اس غرض سے منعقد کی کہ سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق پاکستانی اور بھارتی افواج کو کشمیر سے واپس بلانے کا پروگرام طے کیا جائے گا. پاکستان نے اپنا پروگرام پیش کر دیا. ہندوستان ٹاؤن ٹول کر کے اپنی فوجی ریاست کی حدود سے باہر نکالنے سے مکر گیا. اسی برس اگست میں یو این او کے کمیشن نے یہ تجویز پیش کی کہ کشمیر سے مسلح افواج کے انخلاء کا فیصلہ ایک سالس کے ذریعے طے کروا لیا جائے. ایڈمرل ٹیمز اسلوب رائے کے ناظم کے طور پر نامزد ہو چکے تھے۔ کمیشن کی تجویز تھی کہ سازش کا فریضہ بھی انہی کو سپرد کیا جائے۔ یہ تجویز اتنی مقبول تھی کہ امریکہ کے صدر ٹرومین اور برطانیہ کی وزیر اعظم اٹیلی نے بھی اعلانیہ طور پر سفارش کی کہ دونوں فریق اسے مان لیں۔ پاکستان نے اسے قبول کر لیا، لیکن بھارت نے اسے مسترد کر دیا۔ اس ناکامی کے بعد سلامتی کونسل نے اپنے اس ماہ کے صدر دسمبر 1949 کو یہ اختیار دیا کہ وہ فراکین کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے موجودہ بحران کا کوئی حل نکالیں۔ ان کا اس میں گرامی جنرل مکناٹین تھا اور وہ کینیڈا کے رہنے والے تھے۔ کافی افہام و تفہیم اور سوچ وچار کے بعد انہوں نے کچھ تجاویز مرتب کی۔ پاکستان نے ان تجاویز کو قبول کر لیا، لیکن بھارت نے مین میخ نکال کر اس میں ترمیم کی ایسی بھرمار کی کہ وہ عملی طور پر مسترد ہو کر رہے گی۔ جنرل مکناٹین کے بعد سلامتی کونسل کے سر اوون ڈکسن کو اسی مقصد کے لیے میدان میں اتارا۔ انہوں نے بھی حالات کا پورا پورا جائزہ لے کر بہت سی تجاویز پیش کی۔ پاکستان حسب معمول مان گیا، لیکن بھارت بس دستور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اب سر اون ڈکسن کی جگہ ڈاکٹر فرینک پی گرہم نے سماجی سلامتی کونسل کو پھر اپیل کی کہ استوبے رائے کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے متنازع مون پر دونوں فریق ثالثی فیصلہ قبول کر لیں۔ بین الاقوامی انصاف کی عدالت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا صدر ثالثیوں کو مقرر کرنے کا مجاز ہوگا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی یہ تجویز منظور کر لی، بھارت نے اسے مسترد کر دیا۔ 1951 اور 1958 کے درمیان ڈاکٹر گرہم نے ہر طرح کے ممکنہ فارمولوں کی بنیاد پر سلامتی کونسل کو 6 رپورٹیں پیش کی۔ اس کے علاوہ تقریباً ہر فارمولے کو پاکستان منظور اور بھارت نامنظور کرتا رہا۔ ڈاکٹر گرہم کی پہلی رپورٹ میں جو تجاویز پیش کی گئی تھی، ان کو سلامتی کونسل کی تائید بھی حاصل تھی۔ اس لیے یہ کونسل نے ان تجاویز کو ایک قرارداد کی صورت میں منظور کر لیا۔ یہ قرارداد 23 دسمبر 1952 کو منظور ہوئی تھی، لیکن بھارت نے اسے قبول کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ ڈاکٹر گرہم کی 5ویں رپورٹ کے بعد سلامتی کونسل نے اپنے صدر اور سویڈن کے سفیر گنہ ریکلنگ کو حکم دیا کہ وہ اس تتر میں دخل دے کر اسے توڑنے کی کوشش کریں۔ ہندوستان کی نازک مزاجی کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے ثالثی کا لفظ استعمال کیے بغیر اسی کے لگ بھگ چند نہایت مقبول تجاویز پیش کی۔ پاکستان نے انہیں منظور کر لیا، لیکن بھارت نے نامنظور کر دیا۔ اس ناکامی کے بعد دسمبر 1957 میں سلامتی کونسل نے دوبارہ ڈاکٹر فرینک گرہم کو اپنا مشن سنبھالنے کی پیشکش کی۔ اس بار انہوں نے 5 نکات پر مبنی ایک نہایت منصفانہ، متعدل اور واجبی سی تجویز مرتب کی۔ پاکستان نے اس کے 5 نکات کو خوش دلی سے تسلیم کری، لیکن بھارت نے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ڈاکٹر گرہم نے اپنی آخری اور 6ویں رپورٹ مارچ 1958 میں پیش کی تھی، لیکن اس پر غور کرنے کے لیے سلامتی کونسل کو 4 برس بعد اپریل 1962 میں فرصت ملی۔ غالباً اس وقت تک بین الاقوامی سطح پر کشمیر کا مسئلہ کافی ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ چنانچہ سلامتی کونسل میں کسی خاص گرم جوشی کا مظاہرہ کیے بغیر آئرلینڈ کی جانب سے ایک نہایت اور دھیمی سی قرارداد پاس ہوئی، جس میں فریقین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ سلامتی کونسل کی سابقہ قراردادوں کی روشنی میں باہمی افہام و تفہیم سے اس قضیے کو نپٹانے کی ہر ممکن کوشش کریں، لیکن یہ کمزور اور بے اثر کی قرارداد کسی کام نہ آ سکی، کیونکہ سوویت روس نے اسے ویٹو کر دیا تھا۔ یوں بھی ابتدا ہی سے سوویت یونین نے کشمیر کے مسئلے میں کسی قرارداد پر نفی یا اثبات میں ووٹ ڈالنے سے ہمیشہ احتراز برتا تھا۔ 1965 تک پچھلے 18 سال کے دوران سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ 133 بار زیر بحث آ چکا ہے۔ بھارت کی درخواست پر، کبھی پاکستان کی تحریک پر، اب کوئی کس منہ سے کہہ سکتا تھا کہ یہ مسئلہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے؟ سوویت یونین جیسی ایک عظیم سپر پاور اس مسئلہ کو بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی دے کر اپنا ویٹو استعمال کرنے پر اپنے ضمیر کو کس طرح آمادہ کر سکتی ہے؟ ان پریشان کن اور حیران کن سوالات کا جواب چانکیا اور کوٹلیا کے شاستروں میں ہوں تو ہوں، لیکن مہذب اور شائستہ اقوام کی تواریخ میں ڈھونڈنا بھی نہ مل سکیں گے۔ سلامتی کونسل کی بین الاقوامی سٹیج پر بھارت نے جو ڈرامہ رچایا تھا، اس کی چند کچھ جھلکیاں تو مختصر بیان کی، لیکن خود مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ناٹک کھیلا جا رہا تھا، اس کی داستان الگ ہے۔ اس المیہ میں شیخ عبداللہ کا اپنا گرگٹ کی طرح بار بار رنگ بدلتا نظر آتا تھا۔ کشمیر کا مسئلہ جب پہلی پہل بین الاقوامی سطح پر اٹھایا گیا تو بھارتی وفد کے ساتھ شیخ عبداللہ بھی یو این او کمیشن کے ساتھ تھے۔ پاکستانی وفد کی ہمراہ چند ایسے افراد بھی تھے جن کے شیخ صاحب کے ساتھ کسی قدر درینہ اور گہرے تعلقات تھے۔ ان میں سے کسی نے شیخ صاحب کو پاکستان کے موقف کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو وہ تیش میں آ گیا اور انتہائی غرور اور تکبر سے بولے، بھارت کے ساتھ کشمیر کا حالات قطعی اور اٹل ہے، اب تو خدا بھی خود آ کر اسے توڑنا چاہے تو یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ نعوذ باللہ، یہ قصہ مجھے ابوالاثر حفیظ جلندی نے سنایا، جو اس واقعے کے چشم دید گواہ تھے۔ اپنے اس وعدے अपने इस दावे को अमली जामिया पहनाने के लिए शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू के जर खरीद गुलाम का रूप धार कर तरह तरह के पापड़ बेले। अक्टूबर 1950 में भारत ने अपने आइन में ऐसी तरमीम कर डाली जिसकी रोह से हिंदुस्तान को मकबूजा कश्मीर में भी अपनी मर्जी के कवानीन नाफिज करने का हक हासिल हो गया। पाकिस्तान के तोती ने हज़ब तौफीक जुवेनो के नकार खाने में अपनी आवाज़ उठाई लेकिन बेसूद। इस इकदाम के एक वर्ष बाद भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक आइन साज असम्बली का सवांग रचाकर इसे रियासत के हालात पर तस्दीक का अंगूठा लगवाने का मंसूबा तैयार कर लिया। इस असम्बली की हैसियत के बारे में सलामती कौंसिल ने एक करारदाद के जरिए पहले ही ऐलान कर दिया था कि इसे रियासत के हलाक के बारे में कोई फैसला करने का हक हासिल ना होगा क्योंकि यह फैसला लाजमी तौर पर इन्हीं करारदादों के मुताबिक किया जा सकता है जिन्हें यूएन में भारत और पाकिस्तान की मंजूरी हासिल है। इस मौके पर सलामती कौंसिल में भारतीय नुमाइंदे ने बरसे आम और खुले बंदों बैन अवी राय अमा के लिए यकीन दहानी कराई कि मकबूजा कश्मीर में कायम होने वाली आइन साज असम्बली का इन मामला से हर गिर कोई वास्ता ना होगा जिनका फैसला सलामती कौंसिल के दायरा अख्तियार में है। भारतीय नुमाइंदे ने वाजे तौर पर यह भी कहा था कि असम्बली हालात के मसले पर हज़ारे राय तो कर सकेगी लेकिन इसे किसी किस्म का फैसला करने का बिल्कुल कोई अख्तियार ना होगा। इस वादा व ईद के बाद मकबूजा कश्मीर में इस नाम नहाद आइन साज असम्बली में इंतबाब हुए जो सरासर चालबाजी धांधली और फ्रेब का धंधा थे। इसके नतीजे में शेख अब्दुल्ला की जमात ने तमाम 75 नशस्तें बिला मुकाबला जीत लीं। इंतबात के तकरीबन 10 माह बाद जुलाई 1952 में शेख अब्दुल्ला ने इस मनहूस और शर्मनाक दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए जो मुआहदा दिल्ली के नाम से मसूम है। इस मुआहदे के रूप से रियासत का पूरा वजूद मुकम्मल तौर पर भारतीय हुकूमत के जेर नगीं आ गया। 106 वर्ष कबल अंग्रेज़ों ने इस बहिश्ते अराजी को मुआहदा अमृतसर के जरिए मबलग 75 लाख नानक शाही रुपये के इवज़ गुलाब सिंह डोगरा के हाथ पर उसका डाला था। अब 1952 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुआहदा दिल्ली के नाम पर इस सरजमीन को पंडित जवाहरलाल नेहरू के कदमों में फ़कत अपनी कुर्सी के इवज़ डाल दिया। पंडित जीत को ये सौदा रास आया क्योंकि एक साल और एक माह के अंदर अंदर उन्होंने शेख साहब को कुर्सी इकतदार से उठाकर मुँह के बाल नीचे दे मारा और लगे हाथों को सीट कर जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया। इस अजमाल की तफसील ये है कि मकबूजा कश्मीर पर भारत का फौजी कब्जा इस्तबदाद तो पहले ही था मौजूद था लेकिन मुआहदा दिल्ली के वजूद में आते ही हिंदुस्तान को रियासत के तमाम अमूर में दखल अंदाजी का बज़म खुद आइनी और जवाब भी पैदा हो गया था। भगोड़ा महाराजा हरी सिंह अरसा दराज से अमूर रियासत से किनारा काश होकर जिला वतनी गुजार रहा था। अब डोगरा राज की मुवर्सी गद्दी को मकूफ करके महाराजा के 35 साल बेटे करण सिंह को रियासत का आइनी सरबराह के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। इस पर रियासत के तूलो अर्ज में हिंदू आबादी में शदीद रद्दमल रूमा हुआ। जगह जगह शेख अब्दुल्ला के खिलाफ मुजाहरों का तंता लग गया। रियासत भर में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान लड़ाइयाँ भी जोर पकड़ गईं। अब शेख साहब की आंखें खुली और उन्हीं हिंदुओं के साथ अपनी वफादारी का नुश्ता दीवार साफ तौर पर जाहिर होकर सामने नजर आने लगा। मायूसी के आलम में बुखला कर उन्होंने एक बार फिर पैंतरा बदला और अपनी तकरीरें भारत के खिलाफ गिले शिकवे के अलावा कश्मीर की खुद मुख्तियारी और आज़ादी का राग भी अलापना शुरू कर दिया। इनके इस रवैये में भारत को कश्मीर के खिलाफ बैन अवी साजिश की बू आने लगी। चुनाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू की आशीर्वाद हासिल करने के बाद करण सिंह ने 9 अगस्त 1953 के रोज़ शेख अब्दुल्ला को मजबूर करके जेल भेज दिया। शेख साहब की जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला मुकर्रर हुए। उन्होंने आते ही डंके की चोट पर यह ऐलान फरमाया कि पाकिस्तान जिस एहतसूब राय के ख्वाब देख रहा है कश्मीर में राय शुमारी का वो दिन कभी तलू नहीं होगा। 5 माह बाद फरवरी 1954 में उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिखाया और कश्मीर की नाम नहाद असम्बली ने भारत के साथ रियासत के हालात की तस्दीक कर दी। इसके साथ ही भारत ने भी अपने पूरे का पूरा आइन मकबूजा कश्मीर पर मुसलत कर दिया और यूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के अल्फाज में कश्मीर भारत का अटूट अंग बन गया। पाकिस्तान ने इन इकदाम के खिलाफ भारत से इत्तेजाज किया तो पंडित नेहरू अपनी आदत के मुताबिक बगला भगत बनकर बैठ गया और फरमाया कि यूएनओ की करारदादों के मुताबिक भारत कश्मीर में अस्तसूबे राय का वादा निभाने का सख्ती का पाबंद है। बगल में छोरी और मुँह में राम राम की इससे ज़्यादा वाज़ेह मिसाल चिराग लेकर ढूंढने से मिलना भी महाल है। कश्मीर के हवाले से पंडित जी की ऐसी बहुत सी दीगर कलाबाजियों का तस्करा भी इस किताब में एक दूसरे बाब सदर अयूब और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में भारत के ज़ैली अनुमान के तहत कई जगह आता है। उर्दू ज़बान का एक फसी व बलीग मुहावरा है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अगर आज़ादी का बांस शुरू ही में اس طرح کشمیریوں کے ہاتھ آ جاتا تو یقیناً پنڈت جواہر لال نہرو سلامتی کونسل مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کے سٹیج پر منافقانہ حرف گرمی اور دوغلی پولیسوں کی بانسری بجانے سے محروم رہتے. اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جب مجاہدین لشکر مظفر آباد کے رستے سری نگر کی جانب روانہ ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہی بیاک وقت 100 چیز گڑھ کی طرف سے جموں کی طرف بھی چڑھائی کر دی جاتی ہے. 18-20 میل کا یہ میدانی فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر کے جموں کاش وسیع علاقہ بآسانی فتح کیا جا سکتا تھا. مسلم کانفرنس کے قائم مقام صدر چودھری حمید اللہ اور خواجہ غلام دین وانی کے مطابق پروفیسر محمد ساق قریشی اور چودھری غلام عباس کے بھائی محمد زبیر نے یک بعد دیگر لاہور اور کراچی میں زمائے پاکستان کی توجہ اس حکمت عملی کو آزمانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے, لیکن کسی وجہ سے کسی صاحب اقتدار نے ان کی تجاویز پر عمل کرنے کی حامی نہ بھری. اس کے علاوہ کشمیر کو مکمل طور پر آزاد کروانے کا ایک اور موقع بھی ہاتھ آیا جو ہاتھ سے نکل گیا. بھارتی فوج تو کشمیر میں 27 اکتوبر 1947 کی صبح سے داخل ہونا شروع ہوئی تھی, لیکن ہمارے جی ایچ کیو کو ان کے ارادے کی ایک رات قبل ہی مل چکی تھی. یہ اس طرح کے لاہور ایریا ہیڈ کوارٹر میں بھارتی پیراشوٹ بریگیڈیئر کا ایک خفیہ پیغام رستے میں ہی پکڑ کر اس کے رموز پڑھ لیے تھے اور اسے فوراً اپنے جی ایچ کیو تک پہنچا دیا تھا. اسی روز قائد اعظم لاہور میں ہی تھے, لیکن کسی نامعلوم وجہ سے کشمیر میں ہندوستانی فوجوں کے حملے کی خبر انہیں اسی روز شام کے وقت سنائی گئی. فوری رد عمل کے طور پر قائد اعظم نے پاکستان کی بری افواج کے قائم مقام کمانڈر چیف جنرل سر ڈگلس کریسی کو حکم دیا کہ پاکستانی افواج کو بھی بر تاخیر کشمیر میں بھیج دیا جائے. جنرل کریسی نے لیت و لال کر کے اس حکومت کی تعمیل کرنے کی بجائے نئی دلی میں فیلڈ مارشل سر کلاڈو کلنگ کو مطلع کر دیا, جو اگلی صبح بنفس نفیس لاہور تفتیش لے آئے. اور کلنگ نے دھمکی دی کہ قائد اعظم کی ہدایت پر عمل کرنے کی صورت میں افواج پاکستان کے تمام برطانوی افسروں کو واپس بلا لیا جائے گا, جس کا نتیجہ صرف یہی نکلے گا کہ فوج کا تمام تر ڈھانچہ غیر منظم ہو جائے گا. اس کے بعد قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دعوت دی کہ وہ پنڈت جواہر لال نہرو مہاراجہ کشمیر اور کشمیر کے وزیر اعظم کو اپنے ہمراہ لاہور لے آئیں, تاکہ 29 اکتوبر کو ایک میٹنگ میں بلا مشافہ گفت و شنید کے ذریعے اس سنگین صورتحال کا حل تلاش کیا جائے. دعوت تو منظور کر لی گئی, لیکن مقررہ تاریخ پر پنڈت جی حقیقتاً یا مثال تک بیمار ہو گئے اور اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن 1 نومبر کو اکیلے لاہور تشریف لائے. قائد اعظم نے اس کے سامنے کئی مقبول مصالحتی تجاویز پیش کی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن ٹال ٹول کر کے دامن بچاتے رہے کہ وہ محض عینی گورنر جنرل ہیں, دلی واپس جا کر وہ یہ تجاویز بھارتی حکومت کے سامنے رکھیں اور پھر ان کے فیصلے کے قائد اعظم کو آگاہ کریں گے. دلی جا کر ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو خود تو کوئی جواب نہ دیا, لیکن اگلے روز وزیر اعظم نہرو نے آل انڈیا ریڈیو سے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے خلاف ایک نہایت تند و تیز اور تلخ تقریر نشر کر ڈالی, جس سے بھارت کے اصلی عزائم تشت ازبام ہو گئے. وہ دن اور آج کا دن بھارت کے ان عزائم میں کوئی رتی بھر فرق نہیں آیا. آزاد جموں کشمیر حکومت جو 24 اکتوبر 1947 سے قائم ہے, ریاست کے تقریباً ایک تہائی حصے کو کنٹرول کرتی ہے. گلگت اور اسکردو سمیت ریاست کے شمالی علاقے حکومت پاکستان کی براہ راست نگرانی میں ہیں. وفاقی وزارت امور کشمیر, حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان باہمی رابطے کا کام دیتی ہے. 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر حکومت کے قیام کی خبر سنتے ہی میں فوراً چودھری محمد علی سیکٹری کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے فوراً تراڑ خیل روانہ ہونے کی اجازت عطا فرمائی جائے, اس نئی حکومت کی کوئی خدمت بجا لا سکوں. انہوں نے فرمایا کہ کشمیر کی جنگ آزادی میں پاکستان کی حکومت کسی طرح بھی ملوث ہونے کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی, تم پاکستان کی ایک اہم سروس کے سرکاری ملازم ہو, اس لیے تم آزاد کشمیر نہیں جا سکتے. میں نے گزارش کی کہ آپ میرا استعفیٰ لے کر اپنے پاس رکھ لیں, اگر کسی وقت آزاد کشمیر میں میری موجودگی حکومت پاکستان کے لیے کسی الجھن یا پریشانی کا باعث بنے تو آپ بے شک میرا استعفیٰ منظور کر کے مجھے اپنی طرف سے دستبردار سمجھ لیں. چودھری صاحب مسکرائے اور بولے, جذباتی نہ بنو, پاکستان میں بھی صرف 2.5 سال میں وجود میں آیا, یہاں پر بھی خدمت کی بہت گنجائش ہے. میں مایوس ہو کر واپس آ گیا. کام تو میں نے وزارت تجارت میں انڈر سیکٹری طور پر کرتا تھا, لیکن دل آزاد کشمیر میں اٹکا تھا. پھر 1948 میں اچانک چودھری غلام عباس مقبوضہ کشمیر سے رہا ہو کر پاکستان آتے ہی فوراً قائد اعظم کی خدمت میں حاضری دینے کراچی آئے اور ہمارے یہاں فروکش ہوئے. قائد اعظم نے انہیں رنگ پر مدعو کی فرمایا, جس وقت ہم انہیں ایک نہایت ناقابل اعتبار اور فٹیچر سی کار پر گورنر ہاؤس چھوڑنے جا رہے تھے تو رستے میں ان کو میں نے آزاد کشمیر کے متعلق اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا. اس پر مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا کاروائی کہاں کہاں سے ہوئی. البتہ کچھ عرصے بعد چودھری محمد علی نے مجھے اپنے دفتر بلا کر یہ مسودہ سنایا کہ تم آزاد کشمیر حکومت میں جا کر کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن موجودہ تنخواہ تمہیں وزارت تجارت ہی سے ملا کرے گی، کیونکہ سرکاری گزر میں تمہارا نام اسی وزارت کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہاں جا کر میرا کام کیا ہوگا؟ چوہدری صاحب نے فرمایا وہاں حکومت بن چکی ہے، اس کے مطابق نظم و نسق کا سارا نظام تمہیں سنبھالنا پڑے گا۔ چلتے چلتے چوہدری محمد علی نے مجھے ایک اور مشورہ بھی دیا کہ تم نوجوان ہو اور نو ازمور ہو، کام نیا اور مشکل ہے، اس لیے پونک پونک کر قدم رکھنا، اگر کبھی کسی معاملے پر کوئی مسئلہ پیش آئے اور تو میرے ساتھ رابطہ قائم کر لینا اور ہرگز نہ ہچکچانا۔ پاکستان کے سیکرٹری جنرل کی اس خیر سگالی کو پلے باندھ کر میں نے خوشی خوشی رکھتے سفر باندھا اور آزاد کشمیر کی راہ لی۔ اس زمانے میں کوہٹا سے آزاد پتن ہوتے ہوتے پلندری اور ترار کھیل تک انتہائی تنگ اور مختلف بالکل علیحدہ رستہ تھی، کسی کسی موڑ پر تو گاڑی کا اگلا پہیہ سڑک سے بالکل نکل کر کھڈ کی جانب متعلق ہو جاتا تھا۔ خاص طور پر دونوں میں بارش کے دنوں میں اس قدر پھسلن ہوتی تھی کہ جیپوں اور ٹرکوں وغیرہ کے پھسل کر گہری کھڈ میں گرنے کے حادثات دن وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے۔ میں بھی ایک روز جیپ میں سوار ہو کر شدید بارش میں پھسلتا اور پچکولے کھاتا ہوا آزاد کشمیر کے صدر مقام پہنچ گیا تھا، جو پلندری اور ترار خیل کے درمیان جنجال ہل نامی ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر دو ڈھائی تین درجن چھوٹے چھوٹے کچے مکان تھے، چند مکانوں میں حکومت کے دفاتر تھے، باقی گھر صدر، وزیر اعظم اور دیگر سرکاری ملازمین کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتے تھے، جہاں پر مجھے بھی ایک کمرے پر مشتمل ایک کچا کوٹھا مل گیا تھا جس کے ایک کونے میں گوشتی خانے کے طور پر مٹی کا چولہا بنا ہوا تھا۔ جنجال ہل ایک نہایت ہی پرفضا مقام اور طرح طرح کے سرسبز درختوں کے گھنے جنگلوں میں گھرا ہوا تھا۔ آس پاس ایک دو پہاڑی جھرنے تھے جن کی ہلکی ہلکی مدم مدم سی موسیقی دن رات اپنی تانے اڑاتی رہتی تھیں۔ دفتروں کے بے روایتی ساز و سامان سے بڑی حد تک محروم تھے، فائلوں کے لیے یہ نہ زیادہ الماریاں تھیں نہ شیلف، عام طور پر گھروں کی سلوں کو ہموار رکھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا۔ موسم کے لحاظ سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھ کر دفتری کام کرنے کا رواج بھی عام تھا۔ دن بھر بھارت کے بمبار طیارے ہمارے اوپر سے جنتائیں بہیں پرواز کرتے ہوئے گزرتے رہتے تھے اور اپنے نشانوں پر اندھا دھند بم برسا کر خرما واپس لوٹ جاتے تھے۔ ہماری جانب سے کسی مزاحمت یا روک تھام کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ کئی بار بھارتی طیاروں کی اڑان اس قدر نیچی ہوتی تھی کہ ہمیں منہوں کے بال اور سر تک صاف نظر آتے تھے کہ ہمیں پائلٹوں کے منہ اور سر تک صاف نظر آتے تھے ان کے مقابلے میں ہمارا سارا صرف اللہ پر توکل تھا۔ جب ہم کبھی بھارتی طیارہ آس پاس بم کراتا یا مشین گن سے بے تحاشا گولہ باری کرتا عین ہمارے اوپر سے گزرتا تو ہم دم ساز کر اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھ جاتے تھا کہ ہماری نقل و حرکت سے ہوا باز ہماری چھوٹی سی آبادی کا سوراخ نہ لگا لے۔ ایک روز آزاد کشمیر کے سپریم ہیڈ چودھری غلام عباس اور صدر سردار ابراہیم پلندری کے قریب ایک مقام پر ہزاروں لوگوں کو اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، عین اس وقت بھارتی ایئر فورس کا ایک بمبار طیارہ ان کے اوپر آ گیا۔ بیسوں جانساروں نے اپنے دونوں لیڈروں کے اوپر اپنے اجسام کا ایسا حفاظتی اثار بنا لیا کہ گولہ باری کی صورت میں ان کو کوئی غلط نہ پہنچے، باقی ہزاروں سامعین نے بے حصہ حرکت اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ ہندوستانی طیارہ کچھ عرصہ آس پاس منڈلایا اور غلبن جلسہ گاہ میں زندگی کے کوئی اثار نہ پار کر کوئی بمب یا گولی پھینکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ بھارتی ایئر فورس کا ایک خصوصی حضرت 2 میل مظفر آباد میں دریائے جہلم اور دریائے نیلم ثابت کرشن کے پول تھے جو فوجی نقطۂ نظر سے اس علاقے میں شہرا کی حیثیت رکھتے تھے۔ شروع شروع میں خوش عقیدہ مسلمانوں نے ان پلوں کی حفاظت کے لیے ان کے دونوں سروں پر قرآن حکیم کا ایک نسخہ بقول تبیز باندھ دیا تھا۔ بھارتی بمباروں نے ان پلوں کو نشانہ بنانے کے لیے سینکڑوں حملے کیے لیکن ان کا ایک بھی نشانہ ٹھیک نہ لگا۔ کچھ عرصے بعد جب پاکستانی فوج کو مجبوراً اس جنگ کے محاذ پر آنا پڑا تو پلوں کی حفاظت کے لیے ایک طیارہ شکن توپ بھی وہاں نصب ہوگی۔ اس بندوبست سے مطمئن ہو کر لوگوں نے پلوں پر باندھے ہوئے قرآن شریف احتراماً اتار کر رکھ لی۔ کچھ روز بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بھارتی بمباروں کے حملے میں ایک بم سیدھا ایک پل پر لگا اور پھٹے بغیر سوراخ کر کے نیچے دریا میں جا گرا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ پل میں ایک مما ہونے کے علاوہ اس بم سے اور کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جنجال ہل میں سیول حکومت کے سب کرندے بھی اپنی اپنی جگہ جذبہ جہاد سے شرچار تھے۔ سردار محمد ابراہیم صدارت میں کابینہ کے تمام اراکین بے حد افعال اور خوش خصال اور دیانتدار تھے۔ سید علی احمد شاہ وزیر نیز کی سیرت اور پابند سومے سلاد بزرگ تھے، انہی سکل سماعت کا عارضہ تھا۔ اس غربن اسی وجہ سے وہ خود بھی اس سے زیادہ बुलंद आवाज़ में बोलने के आदि हो गए। आमतौर पर वो दूसरों की बहुत कम सुनते और अपनी बहुत सुनाने के शौकीन थे। उनके पास एक छोटा सा भूपनपो नमा आला समात होता था। अगर कभी वो किसी और की कोई बात ना करते तो इस आले को कान से लगाकर बैठ जाते थे, वरना आमतौर पर वो इसे जेब में डालकर यकतरफा गुफ्तगू ही करते थे। दफ्तरी कवायद उस बाबत पर इन्हें खूब महारत हासिल थी और दस्ताहिर आलम का मुताला करने का ख़ास शौक था। कश्मीर के अन्य मुस्तबिल का ताना बाना अपने जहन में बुनते रहना उनके दिल का पसंद मशगला था। बाद अजा वो लच्छर तक आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे। वज़ीर ख़जाना सैयद नज़ीर हुसैन शाह बड़े नेक दिल, नेक मिजाज, रहम दिल और नरम गुफ्तार इंसान थे। जंग की वजह से वो लेकिन सरकारी चेक बुक हमेशा शाह साहब की जेब में मौजूद रहती थी। जहाँ कहीं भी कोई ज़रूरतमंद कुछ मांगता वो कोई महकमाना खराजात के लिए कोई रकम तलब करता वो वहीं खड़े होकर चेक काट कर उनके हवाले कर देते। इस ज़माने में भी ना तो अभी तक कोई बजट बनाने की नौबत आई थी और ना आमदनी और खर्च पर महकमा फिनांस और अकाउंटेंट जनरल का रवायती कंट्रोल ही था। आज़ाद कश्मीर का नज़्म व नस्क संभालते ही जब मैंने पहले पहल बजट तैयार की महकमा फिनांस और अकाउंटेंट जनरल के सिर्फ फीते का निज़ाम अरेंज किया और शाह साहब से सरकारी खजाने की चेक बुक ले ली तो बड़े हैरान और गड़बड़ किसी कदर आजुदा हो गए। एक रोज़ उन्होंने मेरे साथ इला किया, अगर इसकी मंजूरी फिनांस डिपार्टमेंट से लेनी हासिल करनी है और हर चेक अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर से जारी होना है तो वो किस मर्ज की दुआ रह जाता है। ख्वाजा गुलाम दीन वानी धीमी मिजाज के रोशन दिमाग और खुश तबा वजीर थे। वो अपने फ़राइज वजीर दम और फ़कीराना अंदाज से ज़्यादा सर अंजाम देते थे। उनका तलक वादी कश्मीर से था और वो मकबूजा इलाके के बड़े कायदीन मसलन शेख अब्दुल्ला मिर्ज़ा अफसल बेग और बख्शी गुलाम मोहम्मद के तौर तरीकों और अदात व फ़ज़ाइल से वाकफियत रखते थे। सनाउल्लाह शमीम साहब का तलक भी वादी कश्मीर से था और वो पढ़े लिखे जोशीले और इनकलाब सिमाब सिफत जवान साल वजीर थे। वो अपने महकमों की कारकर्दगी और कारगुजारी पर मजबूत गिरफ्त रखते थे। मुबासा और मंतक व इस्तदलाल में उनसे बाजी ले जाना अमरे महाल था। मेरे ज़माने में कुछ अरसा बाद मीर वाइज मोहम्मद यूसुफ शाह भी कबीला में शामिल हो गए थे। वो वादी कश्मीर के एक अजीम मजहबी रहनुमा थे जहाँ पर उनके लाखों मरीज थे। सुना है कि जो उनके बाद मरीजों के दिल में उनके लिए इतना गहरा जज्बा इज्जत एहतराम था कि जिस कलीन पर मीर वाइज साहब एक बार बैठ जाते थे उस पर कोई शख्स दोबारा पाँव नहीं रखता था। चुनचा ऐसे कलीनों को घर वाले तो बरकन दीवार पर आवेदा कर देते थे। मीर वाइज साहब महज जहाद खुश्क ना थे बल्कि बजला संजी लतीफ़ा गोई और पुरलतफ़ महफल आरई में भी यद तूला रखते थे। धीमी धीमी महीन सी आवाज़ में वो मिजाज ही मिजाज में ऐसे पत्ते की बात कह जाते थे कि सुनने वाला अशश कर उठता। मेरे साथ वो नहायत मुशफ़ाना बर्ताव करते थे। रात का खाना अक्सर मुझे अपने साथ खाने पर इसरार फरमाया करते थे। गरीब और वतनी के बावजूद उनका दस्तरखान बड़ा वसी होता था। उनकी वफात हसरत अयाद के बाद अब इस तरह के कश्मीरी खाने ख्वाबो ख्याल हो गए हैं। मीर वाइज साहब जाली पीरों फकीरों के अतकनों के मतलब अजीबो गरीब हकायात सुनाया करते थे। ख़ास तौर पर वो दो वाक़ात काबिल बयान हैं। एक जाली पीर साहब का ममूल था कि वो सिर्फ जमेरात के दिन अपने मरीजों या दीगर हजमंदों को तवीज़ लाकर लिख कर दिया करते थे। जब फाउंटेन पेन नए नए ईजाद हुए तो पीर साहब ने भी इससे भी अपनी जुमला करामात में शामिल कर लिया। वो इस तरह के जमेरात को अपने कलमदान की रोशनाई फेंकवा कर खाली दवात अपने सामने रख लेते। अलबत्त फाउंटेन पेन को स्याही से भरकर कलमदान में सजा लेते। गर्जमंद लोग दूर दूर से पाप यादा तवीज़ लेने आते थे। पीर साहब की खिदमत में नजराना पेश करके अपनी हाजत बयान करते। पीर साहब तवीज़ लिखने के लिए फाउंटेन पेन को दवात में डुबोते थे, इसे खाली पार कर कलम वापस रख देते और फिर सर्द आह भरकर अफसोस करते, ओह आज तो स्याही ख़त्म है, खैर अगली जुमरात को आना तवीज़ लिख दूंगा। दस दस या बीस बीस कोस से पैदल आया वह हाजतमंद मायूस होकर जाने लगता तो पीर साहब के छोड़े हुए दलाल इसे हजरत पीर मुर्शिद के इब्र करम को जोश में लाने की तरकीबें समझाते। हजरत हाजतमंद इस सर नौ पीर साहब के कदमों में पहले से तीन गुना नजराना डालता और गिड़गड़ा कर आहजारी करता कि अल्लाह और रसूल की खातिर मेरी दस्तगीरी फरमाइए। पीर साहब जिद छोकर कहते, ओ हो आप लोग बड़ा तंग करते हैं, अच्छा खैर अल्लाह मालिक है। वो कुछ पढ़ कर फाउंटेन पन पर फूक मारते और पीर मुर्शिद की करामत से दवात में स्याही के बगैर कलम डुबो कर वो खट से तवीज़ लिख देते। एक दूसरे पीर साहब ने पहले पैर बैटरी वाली टार्च की इजाज़त से भी ऐसा ही फ़ायदा उठाया। उनका दावा था कि जो शख्स उनके पास रहकर 40 दिन का चिल्ला काट रहेगा वो खुली आंखों से اللہ کے نور کا دیدار کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس پر سیدھا کاٹنے آئے۔ ان 40 ایام کے دوران پیر صاحب ہر شخص سے روزانہ صدقے کے لیے بکرا اور دوسری خیر خرات کے لیے کچھ رقم بٹورتے رہتے۔ چلا کاٹنے والے شخص دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ 40 دن پیر صاحب اگر بتیوں اور عود و لبان سے مکائے حجرے میں چلا کش کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ جاتے اور اس کے چہرے کو اپنے فرن میں ڈال کر اسے حکم دیتے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے اور پلکوں کو جھپکائے بغیر اپنی آنکھیں پوری توجہ سے پیر صاحب کے قلب کی جانب باندھ کر رکھے۔ حجرے میں بہت سے مریدان بصف حلقہ باندھ کر ذکر جہر کی محفل برپا کرتے۔ اس ماحول میں اگر کسی خاص لمحے پر پیر صاحب اپنے فرن میں چھپائی ہوئی ٹارچ کا بٹن دبا کر اس کی شعاع سے اپنے بقا نور بنا دیتے، بعض چلا کش نور الہی کے استدار کی تاب نہ لا کر بھی ہوش ہو جاتے۔ یہ کہانیاں سنا کر میر وائز محمد یوسف شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اصلی کرامات کو انسان کی اپنی عقیدت مند اندر پوشیدہ ہوتی ہے، چنانچہ روشنائی سے خالی دعات میں قلم ڈبو کر لکھتے ہوئے تعویذ زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ 40 ایام کی نفس ٹچی اور عبادت و ریاضت کے بعد بیٹری ٹارچ کی آڑ میں نور الہی کے دیدار سے مشرف ہونے والے اکثر افراد اپنی بقایا زندگی سچ مچ عابد و شبد زندہ دار بن کر گزار دیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جموں صوبہ جموں کے چودھری عبداللہ بھلی سی بھی کرسی وزارت پر متکمن ہوئے۔ یہ سادہ لو اور دلچسپ انسان تھے۔ ایک روز میں ان کے ہمراہ بھمبر اور کوٹلی کی جانب دورے پر گیا ہوا تھا کہ ایک روز کسی کام کے لیے ٹھہرے تو اچانک فضا میں 2-3 بھارتی بمبار طیارے نمودار ہوئے اور ادھر ادھر اٹکل بم گرا کر چلتے بنے۔ بھلی صاحب انتہائی رازداری سے سرگوشی میں بولے، واہ بھائی واہ، ہندوستان کی CIA بھی بڑی کمال کر دیا۔ ہمارے پہنچتے ہی نہیں معلوم ہو گیا کہ آج گورنمنٹ یہاں آئی ہوئی ہے اور ان کے طیاروں کو فوراً آمجود ہوئے۔ جموں کے باسی کیپٹن نصیر الدین بڑی سوجھ بوجھ کے مالک متحمل اور بردبار وزیر تھے۔ ان کی ساری انڈین پولیٹیکل سروس میں گزری ہے۔ کچھ عرصہ وہ کلاد کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کافی تاخیر کے بعد شامل ہوئے اور بعض ازاں کسی وقت صدارت کی کرسی پر بھی آ بیٹھے۔ پاکستان میں چودھری محمد علی سیکرٹری جنرل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شیخی میں آ کر میں نے آزاد کشمیر اپنا عہدے کا نام بھی سیکرٹری جنرل رکھ لیا۔ اس پر چودھری صاحب نے سرزش کر کے مجھے ٹوکا کہ مجھے اس کا لقب چیف سیکرٹری رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے معذرت کی کہ اب تو میں جلدی کر بیٹھا ہوں، اب فوری بدلنے میں مقامی سطح پر بہت سی الجھنے پیدا ہونے کا امکان ہے، البتہ میرے بعد اگر اس عہدے کو چیف کا نام دیا جائے تو کوئی مضحکہ نہیں۔ چودھری صاحب میری بات مان گئے۔ چنانچہ آج کل آزاد جموں کشمیر میں چیف سیکرٹری ہی مقرر کیا جاتا ہے۔